بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح مسائل الجاهلية للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. درس جاري ہے. آج کی نشست میں ہم پہنچے تھے مسئلہ جاہلیت کا، مسئلہ نمبر کتنے، 37 37. امام صاحب فرماتے ہیں، التعبد باتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون اللہ، علماء اور پیروں درویشوں کو رب سمجھ کر اللہ تعالی کی عبادت کرنا، علماء احبار، علماء رہبان، پیر درویش، پیر درویش اور رہبان کہا جاتا ہے، علماء اور پیروں درویشوں کو رب سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ جہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. عجب بات یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن کس طریقے سے؟ کہ علماء اور درویشوں کو رب سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی نیت سے آپ عمل کر تو عبادت ہوتا ہے. اور اس کی دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے تعلق سے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. اتخذوا، انہوں نے بنائے، احبارهم اپنے علماء کو، ورهبانهم اور اپنے درویشوں کو، اربابا مختلف رب، من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا، والمسیح ابن مریم اور المسیح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رب بنایا. وما امروا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا، الا یہ کہ لیعبدوا، کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدا، ایک معبود کی، صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا. کسے حکم دیا گیا؟ یہود و نصارہ کو، سب کو. انبیاء ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور یہی حکم یہود و نصارہ کو بھی ملا تورات میں اور انجیل میں. وہ یہ تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، لیکن یہ نہیں جان سکے جاہلیت کی اکثر لوگوں نے جاہلیت میں، کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف ایک رب ہے، ایک ہی اللہ ہے. عبادت مستحق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالی. باقی جتنے بھی معبودات ہیں وہ سارے کے سارے باطل معبودات ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذاتیں صرف دو ہیں، ایک ہے خالق کی، ایک ہے مخلوق کی. جو خالق ہے وہی سچا معبود ہے، جو مخلوق ہے وہ کبھی معبود ہو ہی نہیں سکتا. ہوا یہ کہ احبار اور رہبان، یہود کے علماء اور نصارہ کے درویش، یہودی گمراہ ہوئے علم کی بنیاد پر، نصارہ گمراہ ہوئے جہالت کی بنیاد پر، دونوں گمراہ ہیں. تو یہ کیسے ہے؟ علم والے بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور جہالت والے بھی گمراہ ہو رہے ہیں. جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے. علم والے تب گمراہ ہوتے ہیں جب اپنے علم پہ عمل نہ کریں، اور جاہل اس لیے گمراہ ہے کیونکہ پاس علم ہی نہیں ہے، عمل ہے. تو اس لیے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں نے علم اور عمل دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اللہ نے گواہی دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرے اپنا خاص انعام نازل فرمایا. اور قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائی ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں وہ شخص اس دنیا کا کامیاب ترین اور خوش بخت انسان ہے. بہت سارے لوگ ترستے ہیں کہ ان کو کوئی بھی صراط مستقیم تک پہنچا دے، لیکن راستے میں بہت سارے ڈکیت ہیں. جیسا کہ امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قطع الطرق، کئی صوفی جو ہیں یہ قطع الطرق ہیں، راستے میں جیسے ڈکیت ہوتے ہیں نا، جو آپ کو اس سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو راستہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، کوئی یہاں پہ ڈکیت ہے وہاں پہ بھی ڈکیت ہیں، وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچے نہیں دیتے. تو ایسے بہت سارے لوگ اہل بدعہ میں سے جو لاکھوں بلکہ کروڑوں عوام الناس جو جن کی فطرت اچھی ہے، وہ حق کو سمجھنا اپنانا چاہتے ہیں، ان نام کے علماء یا یہ جو درویش ہیں ان لوگوں نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا. اور اس سے بڑھ کر جو غلطی ہوئی ہے، جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو قصہ یہ ہے کہ سیدنا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، کرسچن تھے، نصرانی تھے، اسلام قبول کیا. حاتم الطائی مثال بن چکے ہیں، کس چیز کی مثال ہے؟ سخاوت کی مثال. بڑے کریم سخی انسان تھے، لیکن کفر پر تھے. بعض لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، اور بعض لوگ کہتے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ نہ کہے، کفر پر مرا ہے وہ شخص. ہاں سخی تھا، کیونکہ عرب کی اکثریت جو ہے وہ سخی تھی، سخی لوگ تھے، لیکن یہ ان زیادہ سخی لوگوں میں سے زیادہ سخی تھا، کوئی شک نہیں ہے. بیٹے نے نصرانیت قبول کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسلام قبول کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اب صحابہ کا ایمان دیکھیں آپ، خود نصرانی تھا اور وہ جانتے نصرانیت ہے کیا، اور نصارہ میں سے وہ نصرانی نہیں تھا جو جاہل تھا، جانتے تھے کہ نصرانیت ہے کیا، ان کے علماء میں سے تھا. رحمک اللہ، تو تعجب ہوا کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم نے کبھی بھی رب نہیں بنایا اپنے درویشوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے اور سچ ہے. دیکھیں ایک شخص نو مسلم ہے، صحابہ کرام کو میں کیا بات کروں. بعض اوقات یعنی ہمارے زمانے میں قرآن مجید ہم جب سے پیدا ہوئے پڑھتے آ رہے ہیں، بعض ایسے جب مسئلہ سامنے آتا ہے ہم پریشان، یار یہ کیسے ہے پتہ نہیں، پھر لوگ دوڑتے ہیں علماء کے پاس، کوئی کیسی تفسیر کرتا ہے، کوئی کیسی کرتا ہے، آج تک یہ نہ جان سکے. اکثر امت میں آج تک اکثر امت یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. ہمارا تو یہ حال ہے، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہزاروں آیتیں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی آسمانوں میں. ان ہزاروں دلائل میں سے ایک بھی سمجھ نہ سکے. اب اس عظیم صحابہ کو بھی دیکھیں آپ، زندگی ساری نصرانیت میں گزاری، اب اسلام قبول کیا، دل میں ایمان کا نور ہے، اور جس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے تو واللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اور اسی نور کو مضبوط کرنا ہے، جب تک کسی مسلمان کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے اور اس کو مضبوط بھی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں ہونے دے گا. اور جو لوگ ہر چیز کی پرواہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ نہ کہیں کہہ رہے ہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو آپ سب کی امت ہی ہیں، اگر امت ہی ہیں تو پھر یہ ثابت کر کے دکھاؤ. ورنہ بنی اسرائیل بھی ایک زمانے میں سب سے بہترین امت تھی. اللہ تعالیٰ قانون ایک ہے، تبدیل نہیں ہوتا. تو سیدنا عدی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیا، نہ ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی، نہیں یہ معنی ہو سکتا، یہ معنی ہو سکتا ہے. فوراً جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، مجھے ذرا سمجھائے تو صحیح اس کا معنی کیا ہے، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا. سبحان اللہ، یہ ایمان بول رہا ہے. اگر عقل بولتے تو کہتی یار یہ عجیب سی بات ہے اور ہمارے سمجھ سے باہر، ہم کیسے مانیں اس کو، ہم تو مان نہیں سکتے اس کو. لیکن دل سے ایمان بول رہے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، فرمان سچ ہے، حق، لیکن مجھے ذرا سمجھائے تو صحیح، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں مسئلہ حل کر دیا. اے عدی، کیا جب وہ لوگ تمہیں کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا حکم دیتے تم لوگ مان لیتے کہ نہیں؟ یہ مان لیتے. جب کوئی لوگ کسی حرام سے وہ حلال کرنے کا حکم دیتے تم مان لیتے کہ نہیں؟ کہتا مان لیتے. یہ تم کو رب بنانا تو ہے؟ کہتا سچ فرمایا آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی. اسے کہتے ہیں شرک الطاعہ، یا شرک فی الطاعہ، کہ فرما برداری کا حق صرف اللہ تعالی کا ہے. اگر وہ حق کسی اور ذات کو دے دیتے ہیں جو حق اللہ تعالی کا ہے، پھر اس ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دے، اسے کہتے ہیں شرک فی الطاعہ. اب اللہ تعالی نے سود کو حرام کر دیا. ایک شخص آگے کہتا ہے کہ سود حلال ہے، لیکن اس کو سود کا نام نہیں دیتا، اسے کہتا ہے فائدہ ہے یا فوائد ہے، وہی چیز ہے. سود تو سود ہی ہوتا ہے، ربا عربی میں، اردو میں سود اور انگلش میں انٹرسٹ. کل بھی کسی شخص نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو انٹرسٹ سعودی عرب کے بینکوں میں ہوتا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ لیکن بھائی آپ انٹرسٹ بھی کہہ رہے ہیں پھر جائز بھی کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کتنے سعودی عرب کے بینکوں میں بھی جو انٹرسٹ ہے وہ حرام ہے. میں نے کہا انٹرسٹ تو سارے حرام ہوتے ہیں، سعودی عرب میں کوئی اور انٹرسٹ ہوتا ہے کیا؟ جب سودی ہے آپ خود کہہ رہے ہیں تو حرام ہی ہوگا، اور اس میں کیا یعنی نہ سمجھنے کی بات ہے؟ یعنی شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، شاید یہ سمجھتا ہوگا جو کچھ سعودی عرب میں ہوتا ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے، جائز ہی ہوتا ہے. میرے دین اللہ تعالیٰ کا، کسی ملک کا دین نہیں، نہ کسی عالم کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جب احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت حلال ہے اور سود حرام ہے، کس نے کیا؟ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نے. اب کوئی عالم کہے، کوئی جاہل کہے، کوئی بڑا یا چھوٹا، کوئی امیر یا وزیر، کوئی مرد یا عورت، چھوٹا بڑا، یہ کہہ دے کہ سود حلال ہے، ہم کہیں گے بھی ہمارے رب کا قول سچ ہے، تم جھوٹے ہو. احل اللہ البیع وحرم الربا، بات ختم ہے. الغرض، تو جاہلیت میں احبار اور رہبان کو جو ہے یہ حق دیا جاتا کہ جو بات ان کے منہ سے نکل جاتا وہ دین بن جاتی اور اس پر عمل کیا جاتا، اور جو سچ ہے، جو حق ہے، اسے پس سے پوچھ ڈال دیا جاتا، محض اس لیے کہ یہ جو سامنے شخص ہے یہ جھوٹ بول نہیں سکتا، اور ایسا شخص کبھی غلطی کر نہیں سکتا. یہ جاہلیت کے زمانے کی بات تھی. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں شرک جو ربوبیت میں ہوتا تھا، شرک فی الطاعہ کا ہوتا تھا، بس اس جزئیے میں ہوتا تھا. ربوبیت کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالی، ربوبیت کی چند صفات ہیں، جب یہ کسی ذات میں آ جائیں تو اسے رب کہا جاتا ہے. خالق، مالک، رزق دینے والا، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، یہ صفات ربوبیت کی صفات ہیں. ٹھیک، اس زمانے میں چاہے یہود و نصارہ ہوں یا چاہے مشرکین عرب ہوں، وہ شرک فی العبادہ تو کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، اور مشرکین عرب جو ہیں وہ لات عزا منات کو اپنا معبود بناتے، اور یہ کہتے کہ ہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم عبادت اللہ کی ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی عبادت اس لیے کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر لیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے. شرک فی الربوبیہ جو بڑا خطرناک شرک ہے، وہ جانتے تھے کہ ایک ہی رب ہے، خالق ایک ہی، دوسرا کوئی نہیں ہے. ابو جہل، ابو لہب، سارے جانتے تھے، لیکن ربوبیت کی ایک جزئیہ کے فرما برداری کا حق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بھی ربوبیت کا ایک حصہ ہے. جس طاعت فرما برداری جو ہے، طاعت فرما برداری جو ہے، یہ ربوبیت کا حصہ بھی ہے، الوہیت کے بھی اسماء و صفات کا بھی ہے. فیصلہ کرنے والا الحکم، الحکیم، ٹھیک ہے نا. اب جس توحید حاکمیت ایک نیا، وہ توحید کی چوتھی قسم لے کے غلط ہے، چوتھی قسم توحید کی نہیں ہے، الحاکمیت, کیونکہ حاکمیت جو ہے ربوبیت میں ہے, الوہیت اور اسماء و صفات میں ہے. ربوبیت میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے, اور فیصلہ کرنے والا جو اس کے فیصلے تعمیل کی جاتی ہے. الوہیت اس اعتبار سے کہ جو اس فیصلے اللہ کے فیصلے پر جب عمل کیا جاتا ہے, سرخم کیا جاتا ہے, تو عبادت کر کے ہم اللہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں. اور اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کا نام الحکم اور حکیم ہے. لیکن چوتھے قسم کی توحید بنا کر اسے زبردستی گزیر دیں, کہتے ہیں چوتھے قسم کی توحید ہے, تو یہ غلط ہے دو اعتبار سے. نمبر ایک کہ ان تینوں میں کا حصہ ہے توحید حاکمیت, تینوں توحید کا حصہ ہے, اس لیے چوتھے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور دوسرے کہ سلف صالحین کے منہج بالکل مخالف ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل بدع کا یہ راستہ انہوں نے سب سے پہلے اس چوتھے قسم کو ایجاد کیا, اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سلف صالحین کے راستے کو اپنائیں اور اہل بدع کے راستے کو چھوڑ دیں. تو توحید شرک فی الطاعہ جو ہے, میں اس زمانے کی بات, جہلیت زمانے کی بات کر رہا ہوں, ان سے غلطی ہوئی. توحید عبادت میں تو پکی غلطی تھی, کوئی شک بھی نہیں. توحید ربیت پہ وہ یقین رکھتے تھے, اس جزئی میں آ کے ان سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ شرک فی الطاعہ کر بیٹھے. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے, آج کے زمانے میں اولاد کسے مانگی جاتی ہے, مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, زندگی موت کا مالک, کسی سے زندگی موت مانگی جاتی ہے, کس سے شفا مانگی جاتی ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کہ امت کے اکثر ملکوں میں مزارات پہ کیا ہوتا ہے, واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے مسلمان ہے, اپنے رب کے دامن کو چھوڑ کے, اپنے رب کے دروازے کو چھوڑ کے, جو کریم ہے, عظیم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, جو دینا چاہتا ہے اس سے مانگتے نہیں, جو حی اور قیوم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جو مر چکا ہے, جو خود محتاج ہے, اسے جا کے مانگتے ہیں. تو آج امت میں جو شرک ہے وہ خطرناک ترین شرک ہے. صرف عبادت میں نہ ہوا, صرف یہ نہیں کہ پکارا جاتا ہے علی کو یا علی مدد یا غوث کو یا اجمیر والے کو یا پاک پتن والے کو, یا ان سے مدد مانگی جاتی ہے, یا ان کے لیے قربانی کی جاتی ہے, درگاہوں پہ لنگر چلتے ہیں, نظر و نیاز کی جاتی ہے, صرف اس حد تک نہیں, بلکہ معاملہ کئی قدم آگے بڑھ کر گہرائی میں چلا گیا, اور وہ لوگ اب مشکل کشا بھی, علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے, یہ نعرے سنتے کہ نہیں سنتے. یہ شرک فی الربوبیت ہے, جو ابو جہل بھی نہیں کہتا تھا. واللہ عجب بات ہے. تو جاہلیت کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں, اور آج ہم کہاں پہ ہیں. اس کی دوسری صورت دیکھیں, شرک فی الطاعہ کی, اندھی تقلید شرک فی الطاعہ کی ایک صورت ہے. اندھی تقلید کا معنی کہ کسی بھی امام کے قول کو لے کر اور اسے اپنا دین بنا لینا, اور نصوص قرآن اور سنت کے دلائل کو دیکھ کر, نمبر دو سمجھ کر, نمبر سمجھنے کے بعد بس پش ڈال دینا اور اعراض کرنا, یہ شرک فی الطاعہ ہے. ان چیزوں کو ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے. ہر مقلد مشرک نہیں ہے, یاد رکھیں, ہر مقلد مشرک نہیں ہے. اندھی تقلید کرنے والے جو حق کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں, سمجھنے کے بعد اس سے منہ موڑتے ہیں, یہ شرک فی الطاعہ ہے. ایک شخص تحقیق کرنا چاہتا ہے, تحقیق کر رہا ہے, وہ مشرک نہیں ہے. تحقیق کر چکا ہے پھر انکار کیا ہے, یہ شرک فی الطاعہ ہے. اور یہ بات عموم عوام الناس, عموم کے لیے ہے, مطلقاً ہے. جس نے بھی ایسا کیا وہ شرک فی الطاعہ میں مبتلا ہوا. یعنی کہ فلان شخص ہے, بعینی ہی اس شخص پر جب تو حجت قائم نہیں ہو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشرک ہے, شرک فی الطاعہ میں مبتلا ہے. تو اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تکفیر اور تبدیل اور تفسیق کا جو معاملہ ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. طلاب علم عوام الناس خطرناک معاملات ہیں، یہ معاملہ ہے بڑے علماء کا، فلان کافر ہے کہ نہیں، فلان بدعتی ہے یا نہیں، آپ عام بات کر سکتے ہیں، جس نے بھی ایسا کیا وہ مشرک ہے، جس نے یہ عمل کیا وہ کافر ہے، جس نے یہ عمل کیا وہ مبتدع ہے، لیکن فلان بعینہ ہی مشرک ہے، کافر، مبتدع، یہ علماء کا کام ہے، ورنہ پھر امت میں شاید کوئی مبتدع یعنی کوئی سنی یا کوئی موحد بچ نہ سکے، شاید کوئی مومن بچ نہ سکے، اگر دروازہ کھل جائے آپ کے لیے میرے لیے اور ہم شروع ہو جائیں، یار اس نے یہ غلطی کی یہ تو کفر ہے، وہ کافر ہو گیا، اس نے یہ غلطی کی وہ اہل سنت سے خارج، اس نے یہ غلطی کی، نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اور جتنی بھی لوگ آج کے دور میں اس معاملے کو لے کر ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں کہ فلان بدعتی ہے، فلان مشرک ہے، فلان کافر ہے، تو یہ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو ثابت کرے وہ کافر ہے، نہیں تو پھر تم کافر ضرور ہو. وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تکفیر کا، اور تکفیر جو ہے یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، عقیدے کی کتابوں میں اس کا خاص ذکر کیا گیا، اس کے اصول ہیں، قواعد ہیں، اور یہ اصول اور قواعد طالب علم تو جانتا ہے، ہم جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک بعینی شخص کو ان پر تولنا یہ علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے. یا اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے یار فلاں نہیں کہ وہ تو ہے بدعتی، نہیں اب یہ کہیں کہ اس نے جو کہا ہے وہ بدعت ہے، اب وہ بدعتی ہے کہ نہیں وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے علماء اس کا فیصلہ کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.